بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة رسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے اور جب رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان عادلانہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے نقصان و نفع کا بھی مالک نہیں ہوں، جب تک خدا نہ چاہے ہر قوم کے لیے ایک مدت معین ہے جس سے ایک ساتھ کی بھی نہ تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ تقدیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ سامعین سورہ یونس کی آیات 47 سے 49 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے قاسم رضیعی۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور پھر آپ اس میں ایک رپورٹ بھی سماعت فرمائیں گے ہمارے نمائندے کی۔ اور اس پروگرام گرد و پیش کے بعد یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام ایرانی فن تعمیر پیش کیا جائے گا۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے بعد آپ سامعین اخبارات کی شہ سرخیوں اور کالمز پر مشتمل پروگرام آئین صحافت سنیں گے، اور پروگرام آئین صحافت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام گھر اور گھرانہ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں آپ سماعت فرمائیں گے۔ سامعین تو اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ آپ ہماری لائف نشریات بھی سن سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارا ایڈریس نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین اب سے کچھ دیر بعد ہم پروگرام گرد و پیش لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ سامعین پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین سب سے پہلے پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ دفاعی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر حسین دہقان نے تاکید کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی صورت میں کسی کے ساتھ اپنی دفاعی توانائی کے بارے میں ہرگز کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم ایک بار پھر آمنے سامنے۔ پشاور میں پی ڈی ایم کو جلسے کی اجازت دینے سے انتظامیہ کا انکار، اپوزیشن کا جلسہ کرنے پر اصرار۔ ہندوستان میں کورونا کے معاملات میں پھر تیزی، مختلف ریاستوں میں رات کا کرفیو لگانے کی تیاری۔ اور افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں دہشت گردانہ بم دھماکہ، متعدد ہلاک اور زخمی۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ دفاعی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر حسین دہقان نے تاکید کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی صورت میں کسی کے ساتھ اپنی دفاعی توانائی کے بارے میں ہرگز کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ دفاعی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر حسین دہقان نے ایران کے خلاف فوجی اقدام کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے پر مبنی مغربی ذرائع ابلاغ کے دعوے سے متعلق بعض رپورٹوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محدود ٹیکٹک اور محدود پیمانے پر ممکنہ جنگ بھی ہمہ جہتی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور یقینی طور پر امریکہ، علاقہ اور پوری دنیا اس قسم کے بحران کا سامنا کرنے کی تاب نہیں لا سکے گی۔ انہوں نے اس بات پر بھی کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے شرط عائد کرنا چاہتا ہے تاکید کی کہ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی صورت میں کسی کے ساتھ اپنی دفاعی توانائی کے بارے میں ہرگز کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ انہوں نے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کے معائنہ کاروں کی جانب سے ایران کی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کے بارے میں بھی تاکید کے ساتھ کہا کہ آئی اے اے کے معائنہ کار جب تک جاسوس نہیں ہوتے ہیں وہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ خلیج فارس کے بعض عرب ملکوں کے حالیہ سمجھوتوں سے متعلق کہا کہ مغربی ایشیا میں اسرائیل کی موجودگی میں اضافہ ایک اسٹریٹجک غلطی پر منتج ہو سکتا ہے۔ پشاور کی ضلعی انتظامیہ نے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کو شہر میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پشاور کی ضلعی انتظامیہ نے کہا ہے کہ کورونا میں شدت آنے کے سبب جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پشاور کی انتظامیہ نے موقف اختیار کیا کہ عوامی اجتماع کے باعث کورونا مزید پھیلنے کا خدشہ ہے۔ پشاور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر میں کورونا کی دوسری لہر آنے کے سبب کیسوں میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے ہم نے اجازت نہ دینے کے تعلق سے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی پشاور انتظامیہ نے کہا تھا کہ ہدایات کے باوجود جلسہ کرنے پر اصرار کرنے کی صورت میں پی ڈی ایم قیادت کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ دوسری جانب اپوزیشن رہنماؤں نے پشاور انتظامیہ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ 22 نومبر کو پشاور میں جلسہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے پشاور پی ڈی ایم جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ مسترد کر دیا، جبکہ مسلم لیگ نون نے بھی اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر میں تیزی آنے کے بعد گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 36 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور 2700 سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 2738 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں متاثرین کی مجموعی تعداد 3,68,600 ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 7,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں کورونا کے نئے کیس رپورٹ ہونے سے اسلام آباد میں مزید 7 تعلیمی ادارے سیل کر دیے گئے ہیں۔ ادھر صوبے بلوچستان میں بھی کورونا کی دوسری لہر کے باعث پہلی سے 8ویں کلاس تک کے سالانہ امتحانات جو نومبر میں ہونے والے تھے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ بلوچستان حکومت کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اب یہ امتحانات اگلے سال مارچ میں ہوں گے۔ بلوچستان کے سیکرٹری تعلیم نے کہا کہ مارچ میں سالانہ امتحانات کے فوراً بعد نئے تعلیمی سال کا آغاز بھی کر دیا جائے گا۔ اس درمیان پنجاب حکومت نے شادی ہالوں میں تقریبات پر پابندی لگا دی ہے اور کہا ہے کہ شادی کی تقریبات کھلی فضا میں ہوں گی، جن میں زیادہ سے زیادہ 300 افراد شرکت کر سکیں گے۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 90,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک میں کورونا کے متاثرین کی مجموعی تعداد 90,04,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کی 10 ریاستوں میں کورونا کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کی بنا پر بعض ریاستوں میں کرفیو لگانے کی بھی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا کے مزید 45,800 سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے، جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 90,04,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ البتہ کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 84,28,000 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 45,800 سے زیادہ نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 90,04,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس دوران ہندوستان میں کورونا کے مزید 584 مریض جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 132,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دنیسنا ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں گھر گھر کورونا کے کیسوں کا سروے شروع ہو گیا ہے، اور جن لوگوں میں کورونا کی علامتیں پائی جا رہی ہیں ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اس کام کے لیے 200 سے زیادہ ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے 45,882 نئے معاملے سامنے آنے کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 90,04,365 ہو گئی ہے۔ اسی مدت میں اس مہلک بیماری میں 584 مریضوں کی موت کے ساتھ ہی اب تک پورے ملک میں اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد 132,162 تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت 443,794 افراد زیر علاج ہیں۔ عالمی وبائی بیماری کرونا وائرس سے اب تک 84,28,000 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں، اور صحتیابی کی شرح قومی سطح پر 93.6% ہے۔ مہاراشٹر اب بھی ہندوستان کی ایسی ریاست ہے جہاں کرونا کے سب سے زیادہ 17,63,055 معاملے سامنے آ چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا سے متاثر ہو کر 154 افراد کی ہلاکت کے ساتھ ہی مہاراشٹر میں اس بیماری میں جان گنوانے والوں کی مجموعی تعداد 46,356 ہو گئی ہے۔ مہاراشٹر میں تعلیمی مراکز 31 دسمبر تک بند کر دیے گئے ہیں۔ کرناٹک، آندھرا پردیش، تامل ناڈو اور کیرلا بھی کرونا سے سب سے زیادہ متاثر 5 ریاستوں میں شامل ہیں۔ قومی دارالحکومت دہلی میں بھی کرونا کے نئے معاملے مسلسل بڑھ رہے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 98 افراد کی موت کے ساتھ ہی اس بیماری میں مرنے والوں کی تعداد 8,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ کل دہلی میں کرونا کے 7,546 نئے معاملے سامنے آئے تھے، اور ایکٹیو معاملوں کی تعداد 43,221 ہے۔ دہلی ہائی کورٹ کی پھٹکار کے بعد دہلی حکومت COVID-19 سے مقابلے میں تیزی لا رہی ہے، اور آج سے گھر گھر سروے شروع کیا گیا ہے۔ دہلی میں اب ماسک نہیں لگانے پر 2,000 روپے تک کا جرمانہ لگایا جا رہا ہے، جو پہلے 500 روپے تھا۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے ہندوستان کی ٹیکنالوجی کو پوری دنیا کے لیے اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھر میں ہندوستانی تکنیک کو عمل میں لایا جائے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 3 روزہ انٹرنیشنل بنگلورو ٹیک سمٹ BTS 2020 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بطور ملک ہندوستان کا مقام ایسا ہے کہ وہ IT کے دور میں بہت آگے جا سکتا ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ ہمارے پاس عمدہ صلاحیتوں کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے، اور ہماری مقامی ٹیکنالوجی عالمی ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے ڈیجیٹل انڈیا منصوبے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس جدت ترازی کے شعبے میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ 3 روزہ سمٹ میں 25 ممالک کی 250 سے زیادہ کمپنیاں، 4,000 مندوبین اور 20,000 سے زیادہ افراد شریک ہیں۔ جنوبی افغانستان میں ہونے والے ایک دہشت گردانہ بم دھماکے میں کم سے کم 2 عام شہری جاں بحق اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی افغانستان کے صوبے قندھار کے پولیس ترجمان جمال ناصر بارک زئی نے کہا ہے کہ صوبے قندھار کے صدر مقام قندھار شہر میں یہ دہشت گردانہ بم دھماکہ ایک موٹر سائیکل کے ذریعے کیا گیا، جس میں 2 افراد کے جاں بحق ہونے کے علاوہ 20 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کسی شخص یا گروہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ایک ایسے وقت جب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکراتی عمل جاری ہے، اس طرح کے واقعات میں بھی شدت آ گئی ہے۔ مغربی ایشیا میں امریکہ کے دہشت گرد فوجی مرکز سینٹ کام کے کمانڈر نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ کرنا نہیں چاہتا۔ مغربی ایشیا میں امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کے مرکز سینٹ کام کے کمانڈر میک کینزی نے ایک ویڈیو کانفرنس میں علاقے میں ایران کے بارے میں امریکی حکام کے بے بنیاد دعووں کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں ایران کا اس قسم کا سخت رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دہشت گرد امریکی فوج کے کمانڈر نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ مغربی ایشیا میں امریکہ کی موجودگی کی وجہ اس علاقے میں پایا جانے والا تیل ہے، کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ کا خواہاں نہیں ہے اور تہران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی فوجی نوعیت کی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ سن 2018 میں امریکی حکومت نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد ایران کے خلاف شدید ترین پابندیاں عائد کیں اور تہران کے خلاف اس کی اشتعال انگیز پالیسیاں اب بھی جاری ہیں۔ تاہم امریکہ اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا ہے اور زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی اس کی پالیسی بھی ناکام ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں خبریں اور رپورٹ سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائی ریڈیو تہران کی یہ خصوصی رپورٹ۔ عراق کے اصائب اہل الحق کے سربراہ نے ملک میں امن استحکام کے لیے حکومت سازی پر زور دیتے ہوئے استقامت کے مسلح ہونے کی حمایت کی اور کہا کہ امریکہ کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ اصائب اہل الحق کے سربراہ شیخ قیس الخزالی نے العراقیہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عراق کے استقامتی گروہوں کا اسلحہ اٹھانے کا مقصد ایک معینہ مقصد کو عملی جامہ پہنانا ہے، اور اگر غاصبوں کو ملک سے باہر نکالنے کا یہ مقصد پورا ہو جائے تو ہتھیار بھی رکھ دیا جائے گا۔ شیخ خزالی نے کہا کہ شرطیں پوری نہ کیے جانے کی بنا پر امریکیوں کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے اور استقامتی گروہ غیر ملکی افواج کے خلاف جنگ کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اصائب اہل الحق کے سربراہ نے مزید کہا کہ جنگ بندی کے لیے دو شرطیں رکھی گئی تھیں جن میں کوئی بھی پوری نہیں کی گئی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ امریکی فوجیوں کا انخلا معقول نظام الاوقات کے تحت انجام پانا چاہیے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ عراقی حکومت ملک کی فضاؤں کو اپنے کنٹرول میں رکھے تاکہ فضائی حملوں کی تکرار نہ ہو۔ شیخ خزالی نے عراق میں ترکی کے اثر و نفوذ کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ ترکی اور سعودی عرب نے قبائلی شیوخ اور بااثر شخصیات کے ذریعے جنوبی عراق میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا ہے۔ اصائب اہل الحق کے سربراہ نے عراق کے لیے ترکی کے خطرے کو امریکی خطرے سے زیادہ خطرناک قرار دیا۔ دوسری جانب عراق کے الفتح الائنس نے کہا کہ امریکہ ہی عراق کے الخضرا علاقے پر راکٹ حملے کا ذمہ دار ہے۔ المعلومہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی پارلیمنٹ میں الفتح الائنس کے نمائندے مختار المسوی نے کہا کہ امریکہ یوں ظاہر کرتا ہے کہ بغداد کے الخضرا علاقے پر حملے کے ذمہ دار استقامتی گروہ ہیں اور اس طرح وہ فتنہ کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ مختار المسوی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ منگل کی رات بغداد کے الخضرا علاقے پر راکٹ حملوں کا استقامتی گروہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، عراقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں اقدام کرے۔ عراق کے جوائنٹ آپریشنل کمانڈ نے کہا تھا کہ منگل کی رات بغداد کے الخضرا علاقے کو 7 راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا جس میں ایک بچہ جاں بحق اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، یادوں کے جھروکے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 30 آبان، 4 ربیع الثانی اور 20 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ 4 ربیع الثانی سن 173 ہجری قمری کو حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ آپ کا شجر نسب کچھ پشتوں کے بعد نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ ایک متقی اور پرہیزگار عالم تھے۔ حضرت عبدالعظیم علیہ السلام نے ائمہ طاہرین حضرت امام رضا، حضرت امام محمد تقی اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے براہ راست احادیث نقل کی ہیں اور حضرت امام نقی علیہ السلام کے حکم پر ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ نے ایران ہجرت اور تہران کے جنوب میں واقع رے شہر میں سکونت اختیار کی تھی۔ ایک عرصے تک مکتب اہل بیت کی ترویج و اشاعت کے بعد حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام سن 250 ہجری قمری میں شوال کے مہینے میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ آپ کا مرقد مقدس رے شہر میں ہے، جہاں بڑی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ بیس نومبر سن 1602 عیسوی کو جرمنی کے ماہر طبیعیات اوتو فون گیریکے پیدا ہوئے۔ وہ اپنی بیش بہا تحقیقات کے نتیجے میں ہوا کے اخراج کی مشین بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اوتو فون گیریکے کا سن 1686 میں انتقال ہو گیا۔ چار ربیع الثانی سن 1312 ہجری قمری کو ہندوستان کے مشہور عالم دین سید علی محمد بن سلطان العلماء نے 52 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ تاج العلماء کے لقب سے معروف تھے۔ تاج العلماء ایک فقیہ اور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم، متکلم اور محدث بھی تھے۔ نیز وہ دوسرے ادیان کی بھی وسیع معلومات رکھتے تھے۔ تاج العلماء نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، جن میں احسن القصص جو سورہ یوسف کی تفسیر ہے اور گوہر شب چراغ جو فضیلت نماز سے متعلق ہے معروف ہیں۔ بیس نومبر سن 1910 عیسوی کو روسی ادیب لیو ٹالسٹائے کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1828 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے سیاحت اور تحقیق کی غرض سے یورپی ممالک کا سفر کیا۔ ان ممالک کے سفر سے مغرب کے مادی تمدن سے ان کے دل میں شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ ٹالسٹائے نے بہت سی کتابیں لکھیں، جن میں جنگ اور امن اور بچپن کا زمانہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ بیس نومبر سن 1950 عیسوی کو امریکہ اور چین جنگ کوریا کے دوران پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان اس صف آرائی کا بنیادی سبب یہ تھا کہ امریکہ جنوبی کوریا کی حمایت کر رہا تھا، جبکہ اس کے مد مقابل چین اور روس شمالی کوریا کی پشت پر کھڑے تھے۔ جنگ کوریا کے نتیجے میں جزیرہ نمائے کوریا کے دونوں حصوں کو شدید نقصان پہنچا۔ بالآخر اقوام متحدہ کی ثالثی سے یہ تباہ کن جنگ رک گئی۔ اس زمانے سے لے کر آج تک جزیرہ نمائے کوریا دو متضاد سیاسی نظاموں کے تحت جنوبی اور شمالی کوریا کے ناموں سے علیحدہ علیحدہ ملکوں کی شکل میں باقی ہے، تاہم دونوں ملکوں کے پھر سے اتحاد کے لیے کوششوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بیس 20 نومبر سن 1960 عیسوی کو سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں یورپ میں آزاد تجارت کے نام سے موسوم 7 یورپی ملکوں کی انجمن کا باضابطہ طور پر قیام عمل میں آیا۔ فن لینڈ، ناروے، آسٹریا اور سویڈن وہ چند ممالک تھے جو مغربی بلاک میں شامل ہونے کے باوجود یورپی مشترکہ منڈی کا حصہ بننے سے گریزاں تھے۔ چنانچہ 7 یورپی ممالک نے ایک نئی تنظیم کی بنیاد رکھی جسے ایفٹا کا نام دیا گیا۔ تاہم یورپی یونین میں آنے والی تبدیلیوں اور اس میں ڈنمارک اور برطانیہ کی رکنیت کے بعد ایفٹا اور مشترکہ یورپی منڈی نے ایک معاہدے پر دستخط کر کے آپس میں صنعتی مصنوعات کے لین دین کی راہ ہموار کر دی۔ تیس آبان سن 1358 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور شاعر محمد حسین جلیلی بیدار کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1298 ہجری شمسی میں ایران کے شہر کرمانشاہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد آیت اللہ ہادی کرمانشاہی حوزہ علمیہ کرمانشاہ کے سربراہ تھے۔ انہوں نے دینی تعلیم اپنے والد اور علامہ حیدر قلی سردار کابلی اور آزاد ہمدانی سے عربی ادب، حدیث، فلسفے اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ سن 1318 ہجری شمسی میں وہ تہران آ گئے اور یہاں سے انہوں نے علم معقولات و منقولات میں بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ جلیلی بیدار ایک بہترین شاعر تھے اور وہ قدیم اساتذہ کے طرز کی پیروی کرتے تھے۔ ان کی غزلیں انتہائی دل نشیں ہیں۔ ان کی کتابوں میں کرمان شاہان باستان اور تاریخ سلسلہ سلجوقی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
ابھی آپ سامعین خدمت میں پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا گیا، اور اب پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم، وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ہم، وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام ایرانی فن تعمیر. سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر ہیں. امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے.
سامعین گزشتہ پروگراموں میں ہم نے ایشیا کے علاقوں کی معماری پر ایرانی معماری کے اثرات کے بارے میں گفتگو کی تھی, اور اس سلسلے میں ہم نے ہندوستان اور ایشیا کے کچھ ملکوں کا ذکر کیا تھا کہ جن میں عمارتوں کی ساخت یا تو ایرانی معماری سے متاثر رہی ہے اور یا پھر ایران کے معماروں کے ہاتھوں ان عمارتوں کی تعمیر کی گئی ہے, اور ان علاقوں میں عمارتوں کو مزین اور آراستہ کیا گیا ہے. شہر بخارا کے جو اس وقت جمہوریہ ازبکستان کے جنوب میں واقع ہیں, وسطی ایشیا میں فن تعمیر اور شہری منصوبہ بندی کی بہترین زندہ بچ جانے والی مثالوں میں سے ایک ہے. اس شہر میں معماری کے موجودہ نمونوں اور ان کی تاریخ تعمیر سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ بخارا میں شہری ترقی اور فروغ کا اہم دور سامانیوں کا دور رہا ہے. اس زمانے میں بخارا علاقے کے ایک بڑے شہر میں تبدیل ہو گیا.
شہر بخارا کی تاریخی ساخت میں ایسی متعدد عمارتیں اور مقامات موجود ہیں کہ جن میں سے سب سے نمایاں منارہ کلان ہے کہ جو شہر بخارا کی علامت ہے. اس مینار کو مسجد کلان اور مدرسہ میر عرب سے ملا ہوا بنایا گیا ہے, جس کے سبب یہ سیٹ اپ بخارا کی تاریخی ساخت کے مرکز میں تبدیل ہو گیا ہے. منارہ کلان 6 ہجری قمری میں تعمیر کیا گیا ہے. اس مینار کی اونچائی 48 میٹر ہے. اس مینار کا ڈھانچہ اینٹوں کا بنا ہے, اور اس کی سجاوٹ کے لیے بالائی حصے پر نیلے رنگ کی ٹائلیں دیکھی جا سکتی ہیں. اس مینار کی ٹائلیں ان ٹائلوں میں سے ہیں کہ جن کا استعمال ایران کے مختلف علاقوں میں عمارتوں کی سجاوٹ کے لیے کیا گیا ہے. بخارا سامانیوں اور طاہریوں کے سلسلے کا دارالحکومت رہا ہے. 3 صدی ہجری کے مورخ یعقوبی کتاب البلدان میں لکھتے ہیں, بخارا ایک ایسا شہر ہے جس میں عرب اور ایرانی عوام بستے ہیں. اسی طرح 4 صدی ہجری کے مورخ مسعودی کے بقول, اسلام کے بعد ایران کا ادبی و ثقافتی دارالحکومت شہر بخارا رہا ہے. اسی سبب سے اس شہر کی معماری ایرانی معماری سے بہت زیادہ قریب اور مماثل ہے.
ایرانی سیٹ اپ کی معنی نقشبندیہ سیٹ اپ کے, جس میں مسجد, مدرسہ اور مقبرہ ایک مرکزی صحن کے اطراف میں بنایا گیا ہے. اس صحن کا قدرتی منظر اور سرسبز فضا قابل دید ہے. صحن کے باغیچوں میں متنوع درختوں کا وجود ایران کے چار باغ کی یاد تازہ کرتا ہے. دروازوں اور دیواروں پر اسلامی نقوش بھی ایرانی عمارتوں کے اسلامی نقوش سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں. پینے کے پانی کے لیے سقہ خانے کا وجود اس جگہ کی دیگر خصوصیات میں سے ہے۔ اس سقہ خانے کو ایرانی سقہ خانوں کی روش پر بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اس سیٹ اپ کے صحن میں مستطیل شکل کا ایک حوض ہے کہ جس سے لوگ وضو کرتے ہیں۔ مدرسے کی عمارت کو معماری کے ایک فن قرینہ سازی سے آراستہ کرنا اور حالوں اور ایوانوں کی چھتوں کو لکڑی کے کاموں سے سجانا اور انسانوں اور جانوروں کی شکلوں کا نہ ہونا وہ جملہ وجوہات ہیں جو ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری میں ایرانی طرز معماری سے اس عمارت کی مشابہت کا باعث ہیں۔ اس عمارت کی اینٹوں سے سجاوٹ بھی تیموری دور کی معماری کے اصولوں کی بنیاد پر انجام پائی ہے۔
سامن، وسطی ایشیا کے علاقے میں بڑے بڑے کارواں سرائے، متعدد بازار اور عمومی حمام بنائے گئے ہیں۔ ان عمارتوں کی ساخت میں مقامی حاکموں اور تاجروں نے اہم کردار ادا کیا ہے اور اس کی بیشتر عمارتیں وقف شدہ ہیں۔ خیوہ ایک شہر ہے کہ جسے تیموریوں کے دور میں بہت زیادہ شہرت ملی اور اس کی آبادی میں بھی اضافہ ہوا۔ خیوہ میں ایک قلعہ ہے کہ جو قدیم شہر کا محفوظ علاقہ تھا اور اس کی دیواریں 10 میٹر سے زیادہ بلند تھیں۔ ایچان قلعہ یا ایشان قلعہ ایسے قافلوں کی آخری منزل تھی کہ جو خیوہ سے موجودہ ایران میں داخل ہوتے تھے۔ یہ قلعہ ایرانی قلعوں کی روش پر عمارت کے اطراف میں میناروں کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس قلعے اور اس کی عمارتوں کی شہری ساخت ایرانی معماری سے متاثر ہے۔ قابل ذکر ہے کہ خیوہ شہر کو اس کے دلچسپ فن تعمیر اور شہری منصوبہ بندی کے لحاظ سے دنیا کے قدیم شہروں کی فہرست میں درج کیا گیا ہے۔ ملک افغانستان بھی ایک ایسی جغرافیائی حدود میں واقع ہے کہ جو ایرانی معماری اور ثقافت سے متاثر رہا ہے۔ اس ملک کی بہت سی مسجدیں اسلامی و ایرانی معماری کی بنیاد پر بنائی گئی ہیں کہ جو اس علاقے میں ایرانی مسلمان معماروں کی شرکت کی علامت ہیں۔
سامعین، تیمور کے بیٹے شاہرخ اور اس کی بیوی گوہر شاد نے شہر ہرات کو 1401 عیسوی میں تیموریوں کا دارالحکومت اعلان کیا۔ 15ویں صدی عیسوی شہر ہرات کے لیے سنہری دور تھا، کیونکہ ہرات اس دور میں نقاشوں اور معماروں کی پرورش کے لحاظ سے ایشیا میں ممتاز شہر شمار ہوتا تھا۔ اس زمانے میں مسجدیں اور خوبصورت و آراستہ محل بنائے گئے کہ جو اب بھی اس شہر کے لیے زینت بخش ہیں۔ ایک مدرسہ اور ایک مسجد بھی کہ جس کے اطراف میں 12 مینارے تھے، گوہر شاد بیگم کے حکم سے بنائے گئے تھے اور اس وقت اس کے صرف 5 مینار ہی باقی رہ گئے ہیں۔ ہرات میں مدرسہ گوہر شاد 4 ایوانوں والا ایک مدرسہ ہے کہ جسے قوام الدین شیرازی نے تیموریوں کے دور میں بنایا ہے۔ قوام الدین زین الدین شیرازی 818 ہجری قمری میں ایران کے ایک ممتاز معمار تھے اور انہوں نے ہی گوہر شاد بیگم کے حکم سے شہر مشہد مقدس میں مسجد گوہر شاد بنایا ہے۔ یہ مسجد اور مدرسہ غیاسیہ خرگرد اور سمرقند میں ارخ بیگ کا مقبرہ اور ہرات میں گوہر شاد مسجد اور مدرسہ، یہ سب اس ایرانی ہنرمند کے معماری کے آثار میں سے ہیں۔
گنبد اور چھت کے اطراف میں اینٹوں کا کام ہوا ہے اور سفید رنگ کی زمین پر مقرنس کو، کہ جو طاق نما ڈیزائن ہوتی ہے، نیلے اور لال ٹائلوں سے مزین کیا گیا ہے، اور یہ شباہتیں اسلامی سرزمینوں میں ایرانی معماری کے رواج پانے کی علامت ہیں۔ شہر غزنہ میں منارہ بہرام شاہ ان جملہ عمارتوں میں سے ہے کہ جو ایرانی ہنر سے متاثر ہے۔ بہرام شاہ 11ویں صدی عیسوی میں زندگی گزارتا تھا اور اس وقت اس کی قبر پر ایک مینار موجود ہے۔ اس مینار کی آرائش و سجاوٹ کے سبب ایک خوبصورت منظر وجود میں آیا ہے۔ یہ مینار اس سے 100 سال قبل تعمیر کیے گئے مینار سے بہت زیادہ مشابہ ہے کہ جو ایران کے مرکز میں واقع شہر کرمان میں بنایا گیا تھا۔ اسلامی دور میں کارواں سراؤں کی ڈیزائننگ اس طرح سے کی جاتی تھی کہ مرکزی صحن کے اطراف میں قافلے والوں کے کمرے ہوتے اور ان کے پیچھے وسیع و عریض جگہ بنائی جاتی تھی کہ جس میں اونٹوں اور چارپائیوں کو باندھتے تھے۔
بیشتر کارواں سراؤں میں مرکزی صحن کے اطراف میں 2 یا 4 ایوان بنائے جاتے تھے۔ ایرانی کارواں سراؤں کے اسی طرز پر پاکستان، ہندوستان، افغانستان اور ایشیا کے نواحی علاقوں میں بھی کارواں سرائے بنائے گئے، جس طرح سے کہ افغانستان میں متعدد کارواں سرائے کے جو آج بھی باقی ہیں ان کی معماری کا کام ایرانی کارواں سراؤں کی معماری سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ مثال کے طور پر افغانستان میں تاش گورکان کے نزدیک ایک کارواں سرائے دیکھا جا سکتا ہے کہ جو اندرونی ڈیزائننگ کے لحاظ سے بھی اور میٹیریل اور سامنے والے حصے کے لحاظ سے بھی ایران میں کارواں سرائے گز کے جیسا ہے. ان دونوں کارواں سراؤں میں انٹو کا کام اور ان عمارتوں میں سجاوٹ کا کام بہت حد تک ایک ہی جیسا ہے, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ایک ہی معمار نے ان دونوں عمارتوں کو تعمیر کیا ہے.
سامعین, اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کے وقت میں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام میں بھی ایرانی فن تعمیر کے سلسلے میں کچھ دیگر آرائش کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. ابھی آپ سامعین پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. سامن پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر ہیں. آج کے پروگرام میں ہم ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کے کالم سے اقتباس پیش کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اخبار جنگ نے اپنا کالم جمہوریت کا تجربہ بھی ناکام ہو رہا ہے کہ زیر عنوان شائع کیا ہے, پیش خدمت اس کے بعض اقتباس. اخبار لکھتا ہے کہ جس طرح اشتراکیت کا دیو ہیکل بدھ گر پڑا, کیا جمہوریت کا پہاڑ جیسا نظام بھی ڈگمگا رہا ہے؟ آج دنیا کے رویے دیکھتے ہوئے اس سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی معاشرے میں اصل طاقت عوام ہوتے ہیں. طاقت کا سر چشمہ اور اپنی تقدیر کے مالک وہ افراد ہوتے ہیں جن کے ملنے سے دنیا کا نظام چلتا ہے. بس تو طے پایا کہ جو عوام چاہے وہ ہوگا. اپنا نظام انسان خود قائم کرے گا, اور حسب دلخواہ یعنی جیسے جی چاہے گا چلائے گا. نئے پرانے جدید اور قدیم معاشروں سے آواز اٹھنے لگی کہ جمہوریتی ماضی کی زیادتیوں کا بہترین انتقام ہے, مگر ایک بار پھر کہیں سے کچھ ٹوٹنے اور چٹکنے کی آوازیں آ رہی ہیں. جمہوریت کی فصیل میں شگاف کے آثار دکھائی دے رہے ہیں. پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ انسانی فطرت سے میل نہیں کھاتی. جن انتخابات کے عمل پر اس کی تعمیر ہوئی ہے اور جس چناؤ کی کارروائی پر اس کی عمارت کھڑی ہے, اسے آج کا بددیانت اور بدخواہ انسان اپنی چال بازیوں سے توڑ مروڑ سکتا ہے. یہ نظام اس کی مرضی کا تابع ہے. جو طاقتور ہے یا اقتدار کی لگام جس کے ہاتھوں میں ہے, ابھی ووٹوں کی گنتی جاری ہے کہ وہی جانا پہچانا نعرہ اپنا حلیہ بدل کر سنائی دینے لگا ہے کہ میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. کیسا وقت آن لگا ہے کہ لوگ انتخابات سے پہلے ہی کہنے لگے ہیں کہ اگر ہم نہ جیتے تو نتائج تسلیم نہیں کریں گے. کچھ بھی ہو جیتیں گے ہم ہی. اگر کوئی دوسرا کامیاب قرار دیا گیا تو ہم اسے مسترد کر دیں گے. دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت امریکہ اور بھارت میں ہے. بھارت کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ جذباتی نعروں سے پورے جمہوری عمل کو ہائی جیک کیا جا سکتا ہے. 1.5 ارب کے قریب عوام کو بھانت بھانت کے نعرے لگا کر پوری کارروائی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے. اب رہ گیا امریکہ. سو اس کے مہذب ہونے کی بڑی شہرت تھی. اس کو ہی مثال بنا کر کہا جاتا تھا کہ جمہوریت کا سارا تعلق علم سے ہے. معاشرہ جاہل ہوگا تو ووٹ کو عزت دینا محال ہو جائے گا. چنانچہ امریکہ جیسے پڑھے لکھے اعلیٰ تہذیب یافتہ معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات کے نتیجوں کو رد کیا جا رہا ہے, اور بعض اوقات الیکشن عدالتوں میں جیتا جا رہا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک آزمودہ اور تجربہ کار سیاستداں صدارت کے منصب پر, اور تامل ناڈو کے کسی گاؤں سے نمودار ہونے والی خاتون نائب صدر کے عہدے پر کامیاب ہو چکے ہیں, لیکن شکست کھا جانے والا دوسرا امیدوار اپنی بات پر اڑا ہوا ہے کہ وہی جیتا ہے اور وہ اپنی شکست تسلیم نہیں کرے گا. ایسے میں بس ایک ہی لفظ ہے جو نیل کے ساحل کی دونوں جانب گونج رہا ہے, دھاندلی دھاندلی اور دھاندلی. اب خیر منائیے جمہوریت کی. اور سامعین, اب ہندوستان کے اخبار انقلاب کا یہ اداریہ جس کا عنوان ہے 3 دن کا وزیر. اخبار لکھتا ہے کہ بہار میں وزیر تعلیم کے عہدے پر فائز کیے گئے میوا لال چودھری, جن کا تعلق جنتا دل متحدہ جے ڈی یو یعنی نتیش کمار کی پارٹی سے ہے, استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیے گئے, جبکہ ابھی انہوں نے اپنے عہدے کا ٹھیک طریقے سے چارج بھی نہیں سنبھالا تھا. حال ہی میں ختم ہوئے انتخابات کی مہم کے دوران جے ڈی یو اور اس کی حلیف بی جے پی نے 15 سال کے جنگل راج کو جی بھر کے تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اشارہ آر جے ڈی کی سابقہ حکومت کی طرف تھا, مگر جیسا کہ کہا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے پر انگلی اٹھاتا ہے تو دیگر چار انگلیوں کا رخ اس کی اپنی طرف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انگلی اٹھانے والوں کو ایسا کرنے سے قبل اپنے دامن میں لازماً جھانک لینا چاہیے۔ اخبار لکھتا ہے کہ اصلی بات تو یہ ہے کہ میوا لال کو کابینہ میں شامل کرنے سے پہلے انتخابی میدان میں اتارنا ہی بنیادی غلطی تھی، بالخصوص ایسے حالات میں جب آپ مخالف پارٹی کے کرپشن کو انتخابی موضوع بنا کر اس کے دور اقتدار کو جنگل لاج قرار دے رہے ہوں۔ ہمارے ملک میں یہ وبا اب عام ہو گئی ہے اور شاید ہی کوئی پارٹی اس سے محفوظ ہو کہ امیدواروں کا کرمنل ریکارڈ دیکھنے کے بجائے ان کی الیکشن جیتنے کی صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت سے ایسے افراد منتخب ہو جاتے ہیں جن کے خلاف پولیس اسٹیشنوں میں معاملات درج ہوتے ہیں اور جنہیں پہلے مرحلے میں ٹکٹ ہی نہیں ملنا چاہیے۔ واضح رہے کہ منگیر کے تارا پور حلقے اسمبلی سے 64,000 سے زائد ووٹوں سے جیتنے والے شری میوا لال چودھری پر، جنہوں نے اپنے انتخابی ایفیڈوٹ میں لکھا تھا کہ ان کے خلاف کوئی کرمنل کیس نہیں ہے، معاون پروفیسروں اور جونیئر سائنسدانوں کی تقرریوں میں بے ضابطگی اور بدعنوانی کا ملزم بنایا گیا تھا۔ وہ اس وقت بھاگلپور کی بہار ایگریکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ فروری 2017 میں جب ان کے خلاف ایف آئی آر داخل کی گئی تھی تب انہیں پارٹی سے معطل کر دیا گیا تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ساری باتیں نتیش کمار کی یادداشت سے محو ہو گئی ہوں گی۔ سوشاسن بابو کہلانے والے نتیش کمار کی نئی اننگز کا آغاز ہی ایسی خفت سے ہوا ہے جو سوشاسن کی قلعی کھولنے کے لیے کافی ہے۔ امیدواروں کے کرمنل ریکارڈ سے متعلق ایسوسیشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز نے انتخابی نتائج ظاہر ہونے کے فوراً بعد کہہ دیا تھا کہ نئی اسمبلی میں سابقہ اسمبلی کے مقابلے میں مجرمانہ معاملات کے حامل اراکین کی تعداد زیادہ ہے۔ 2015 میں یہ 142 تھی، اب 163 ہے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ ایسے داغدار امیدواروں کو ٹکٹ دینے کا جرم تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے کیا، جو نئی بات نہیں ہے، اب سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، یہ سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گھر اور گھرانہ، جس کے بعد اندازے جہاں پیش کیا جائے گا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
گھر اور گھرانہ،
سامن پروگرام گھر اور گھرانہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامن، خاندان کی ماہیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں احساسات و جذبات سب سے اہم ہوتے ہیں، اور جیسا کہ ایک ماہر و صاحب نظر کا کہنا ہے کہ خاندان کا مزاج عامرانہ قوانین و احکامات سے کچھ زیادہ سازگار نہیں ہوتا، اور خاندان میں نظم و نسق قائم کرنے میں قانون بہت ہی کم مؤثر واقع ہوتا ہے۔ حالانکہ خاندان کے دروازے اچھے انسانی و اخلاقی اقدار کے لیے کھلے ہوتے ہیں، اور وہ اس گلزار کی مانند ہے کہ جو ہمیشہ سورج کی کرنوں کا تشنہ ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس سے اپنے اندر جان پیدا کرتا ہے بلکہ اس کی بقا و حیات کا دار و مدار بھی اس کی کرنوں پر ہے۔ اسی طرح خاندان کی بقا کا انحصار بھی محبت و الفت پر ہے۔ اس لحاظ سے عشق و محبت نہ صرف خاندان کا ایک رکن ہوتی ہے بلکہ اس کی بقا، توازن اور دوسری بنیادوں کو مضبوط بنانے میں مثالی کردار کا حامل ہے۔ اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ پیار و محبت خاندان کی روح ہوتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ خاندان عشق و محبت کا گہوارہ اور آشیانہ ہوتا ہے۔ خاندان روح و جان کے پروان چڑھنے اور مرد و عورت کے پھلنے پھولنے اور معراج کمال تک پہنچنے کا ظرف ہوتا ہے، لہذا اس گھر کے عناصر کو باہمی احترام اور محبت و الفت سے سرشار ہونا چاہیے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، انا اکرمکم عند اللہ اشدکم اکراما لحلائلہم، تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کا زیادہ احترام کرتا ہے۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم شادی سے پہلے کی جان پہچان کے بعض آداب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایرانی خاندانوں میں انگیجمنٹ یا منگنی کے دوران کن آداب و رسوم کا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے۔ انگیجمنٹ یا منگنی کی رسومات انجام پانے اور لڑکے اور لڑکی کے مابین نسبت طے پانے کے بعد لڑکے والوں کی جانب سے لڑکی کو ایک انگوٹھی پہنائی جاتی ہے جو لڑکی کے لیے لڑکے کی نشانی ہوتی ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس لڑکی کی نسبت طے پا چکی ہے۔ انگیجمنٹ کی رسومات کے دوران درحقیقت لڑکے کے گھر والے لڑکی والوں سے شادی کے بارے میں مثبت جواب حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض ماڈرن خاندانوں میں انگیجمنٹ کا دور اس کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے خاندان انگیجمنٹ اور عقد کا فاصلہ کافی طویل کر دیتے ہیں تاکہ لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان لیں اور ایک دوسرے کے طور و طریقے سے بخوبی آشنائی حاصل کر لیں، اور اگر ایک دوسرے کی عادت و اطوار سے مطمئن ہوں اور شادی کے لیے تیار ہوں تو اپنے گھر والوں کو بتا دیتے ہیں کہ وہ عقد کے انتظامات کریں۔ اصولی طور پر انگیجمنٹ اور عقد کا زمانہ ہر ایرانی لڑکے اور لڑکی کے لیے زندگی کا بہترین دور ہوتا ہے۔ یہ دور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا وہ پوری زندگی ایک ساتھ گزار سکتے ہیں۔ ہم ایران میں انگیجمنٹ کے زمانے کے رسم و رواج سے آپ کو آشنا کرنے کے لیے پہلے اس نقطے کی جانب اشارہ کریں گے کہ ایران کے آئین کی شق نمبر 1035 سے 1040 تک انگیجمنٹ سے متعلق قوانین کو بیان کیا گیا ہے۔ آئین کی ان شقوں کے مطابق ایک شادی اور عقد کے لیے انگیجمنٹ یا منگنی کرنا جائز ہے، اور فریقین میں سے کوئی بھی اسے منسوخ کر سکتا ہے اور شادی سے صرف نظر کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود ایسی صورت میں جب کوئی شخص انگیجمنٹ کو بلا کسی معقول وجہ کے توڑتا ہے تو دوسرا فریق شادی کے لیے ہونے والے رائج اخراجات کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر انگیجمنٹ یا منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو فریقین یا ان کے والدین ان تحفوں اور تحائف کو جو ایک دوسرے کو دیے ہوتے ہیں واپس لے سکتے ہیں۔ ہر ایرانی خاندان کی انگیجمنٹ کا زمانہ فریقین کے اتفاق رائے سے طے ہوتا ہے۔ انگیجمنٹ کا جشن چھوٹے پیمانے پر نہایت سادگی سے بھی انجام پاتا ہے اور بڑے پیمانے پر عالیشان جشن کی شکل میں بھی منعقد ہوتا ہے۔ تاہم ایران میں عام رواج یہ ہے کہ انگیجمنٹ یا منگنی کی رسم چاہے عقد کے ہمراہ ہو یا تنہا ہو، ایک انگوٹھی، نماز کی چادر، گلدستہ، مٹھائی اور دوسرے تحفے اور تحائف کے ساتھ بزرگوں، دوستوں اور جان پہچان کے لوگوں کی موجودگی میں انجام پاتی ہے۔ ایران میں انگیجمنٹ کے جشن کے بعد دونوں خاندانوں کے درمیان آمد و رفت بڑھ جاتی ہے تاکہ اس طرح دونوں خاندان ایک دوسرے کی ثقافت سے زیادہ آشنائی حاصل کر لیں اور لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے کے مزاج اور عادات و اطوار کے بارے میں زیادہ معلومات ہو جائے۔ ایرانی ثقافت میں اس دوران لڑکے کے خاندان والوں کو توقع ہوتی ہے کہ ان کی ہونے والی بہو پوری طرح ان کے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو جائے، لیکن بعض لڑکی والوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک پوری طرح سے شادی اور رخصتی نہ ہو جائے اس وقت تک ان کا داماد بھی غیر مرد کی مانند ہے اور اس کو کچھ اصولوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ان کا داماد گھر والوں کی موجودگی میں اپنی منگیتر یا ہونے والی بیوی سے ملے اور وہ دونوں ایک ساتھ سفر پر نہ جائیں۔ انگیجمنٹ کے دور کا ایک فائدہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی اس دوران ایک دوسرے کے خاندانوں کے طور طریقوں سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ ایران کے تمام شہروں میں انگیجمنٹ کے زمانے میں الگ الگ تاہم خاص قسم کے آداب و رسوم انجام پاتے ہیں۔ سستان و بلوچستان میں انگیجمنٹ کو وستاری اور نکاح کو عہد بندان کہتے ہیں۔ ماضی میں ایران کے اس علاقے میں عام طور سے اپنے ہی قوم و قبیلے میں شادیاں ہوتی تھیں، لیکن حالیہ برسوں میں نوجوان اپنی سرنوشت کے بارے میں خود ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ انگیجمنٹ یا وستاری کے دوران لڑکی کا باپ کسی عید کے موقع پر داماد کو دعوت دیتا ہے، اور داماد مہمانی کے بعد عیدی کے طور پر کچھ رقم اور ایک بھیڑ یا بکری لڑکی کے گھر والوں کو تحفے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ انگیجمنٹ کا زمانہ بعض اوقات 2 برس تک طول پکڑ جاتا ہے، اور جب لڑکے کے پاس شادی کے اخراجات پورے کرنے کی استعداد و توانائی ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے کچھ تحفے تحائف کا انتظام کر کے بھیجتا ہے، اور پھر اس کے بعد دعوت ولیمہ کے سامان کا اہتمام کرتا ہے، اور گانے بجانے کے ساتھ ولیمے کا سامان ہنسی خوشی لڑکی کے گھر بھیجا جاتا ہے۔ عقد کے بعد دولہا اور دلہن کو ایک ساتھ اکیلے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایران کے دوسرے شہروں میں اس کے برخلاف دولہا دلہن کو اپنے گھر لے جاتا ہے، لیکن بلوچستان میں داماد کو دلہن کے گھر بھیجا جاتا ہے، اور تقریباً 1 مہینے کے بعد دولہا دلہن کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے اور باقاعدہ مشترکہ ازدواجی زندگی شروع کرتا ہے۔ شہر ایلام میں انگیجمنٹ کے دور کو شیرینی خوران یعنی مٹھائی کھلانے کا دور کہا جاتا ہے، اور منگنی کی رسم اور تحفہ قبول کرنے کے بعد ایک معینہ دن میں دونوں خاندانوں کی عورتیں لڑکی کے باپ کے گھر اکٹھا ہوتی ہیں، اور لڑکے کا خاندان ایک شال اور ایک انگوٹھی اور کچھ کپڑے، مثلاً پیرہن، جوتے اور پگڑی، سہرا اور کھانے کے سامان جیسے مٹھائی، قند، تیل، گھی اور چاول لڑکی کے گھر لے جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے شادی ہونے تک داماد کو بیٹی کے سرپرستوں کی کھیتی کے کاموں میں مدد کرنا پڑتا ہے، مثلاً داماد کھیتی باڑی اور باغات وغیرہ کے کاموں میں، یا دلہن کے گھر کوئی مہمان آنے پر سسرال والوں کی مدد کرتا ہے، اور اسی طرح لڑکی کے اخراجات لڑکے کے ذمے ہوتے ہیں۔ بیویوں کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں قرآن کریم نے میاں بیوی کے تعلقات کی جانب نہایت لطیف اشارہ کیا ہے کہ جس سے مرد عورت درمیان پیار و محبت اور ایک دوسرے سے وابستگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی 187 آیت میں اس گہرے رابطے کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ہننا لباس لکم و انتم لباس لہننا، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ مفسرین نے اس کے نفسیاتی لحاظ سے تفسیر کی ہے اور لکھا ہے کہ جس طرح لباس بدن کو چھپاتا ہے، اسی طرح مرد و عورت کو ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں نیکی نمایاں اور جلوگر ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے۔ جس طرح لباس کے ساتھ انسان کا رابطہ بہت گہرا ہے اور اس میں کسی غیر کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اسی طرح ضروری ہے کہ مرد و عورت کی ذاتی زندگی میں کسی غیر کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے مخلص اور قریب رہیں تاکہ کوئی بیگانہ ان کے قریب آنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ مختلف موسم میں لباس بھی مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح مرد و عورت کے اندر بھی نرمی و لچک ہونی چاہیے کہ جو مختلف حالات جیسے غریبی، امیری، خوشی و غم اور تکلیف و پریشانی میں ایک دوسرے کو سمجھیں، اور اسی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رویے کو تبدیل کریں۔ انسان جو لباس اپنے گھر میں پہنتا ہے وہ اپنے آفس یا معاشرے میں نہیں پہنتا، لہذا گھر کے اندر اور باہر بھی مرد اور عورت کے رویے میں فرق ہونا چاہیے۔ لباس انسان کے لیے حسن و زیبائی کا باعث ہوتا ہے اور انسان کے جسم کو ہر طرح کی تکلیف و گندگی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے عزت و زینت کا موجب ہونا چاہیے، اور کسی دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے اسرار و رموز کو فاش نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا گویا مفہوم یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں بیوی پر شوہر کی نسبت عائد ہوتی ہیں، وہی ذمہ داریاں شوہر پر بھی بیوی کے سلسلے میں عائد ہوتی ہیں، اور ضروری ہے کہ دونوں اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی خیال رکھیں۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی پسند کا لباس انتخاب کرتا ہے، لہذا عورت اپنے شوہر کے انتخاب میں اور مرد اپنی بیوی کے انتخاب میں آزاد ہے، اور اسلام جبری شادی کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران اور پوری دنیا میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے مہمانوں کو دعوت دی ہے، سیدھے چلتے ہیں اس وقت دہلی جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار و ممتاز دانشور جناب جلال نقوی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی جلال نقوی صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں دلی گورنمنٹ نے پابندیاں لگائیں اور چھٹ پوجا جو تہوار ہوتا ہے اس میں لوگوں کے اجتماع پر پابندی لگائی، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ بعض سیاسی جماعتیں اس کو سیاسی ایشو بنا رہی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خود وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر جو ہندوستان کے اعلیٰ عہدیداران یہ کہہ چکے ہیں کہ سماجی فاصلے کا خیال رکھا جائے، اور خود ابھی دو ایک روز پہلے تک وزیر اعظم ہند نے یہ بات کہی کہ ابھی کرونا ختم نہیں ہوا ہے، پلٹ سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی وبا وہاں پر جاری ہے، لوگ بچیں، احتیاط کریں۔ تو یہ جو سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا جو سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں نہیں چھٹ پوجا ہونی چاہیے اور اس میں لوگوں شرکت ہونی چاہیے، تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا یا ایک سیاسی کھیل ہے؟
اب دیکھیے، پچھلے جب یہاں پر ان لاک ون جہاں جب شروع ہوا تھا ہندوستان میں، تو ان لاک ون کے ٹائم سے ہی یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ سیاست اپنا کام کر رہی تھی، اور اس کو ایک بڑا طبقہ تھا جو کورونا کے لیے جو پابندیاں لگائی گئی تھیں ان کو اینٹی مذہب مان کے چل رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرم میں بھی ایسا ہوا، اس کے بعد چہلم کا موقع آیا، اس کے بعد دشہرے کا تیوہار گزرا، ابھی کرنٹلی جو ریسنٹلی تیوہار گزرا ہے وہ سب سے بڑا تیوہار دیوالی کا تھا۔ دیوالی پہ پوری طریقے سے پابندی اجتماعی پروگراموں میں تھی، جبکہ دیوالی کے زیادہ تر پروگرام لوگوں کے گھروں میں ہوتے ہیں، مگر دشہرہ کے جو پروگرام ہیں وہ عام طور پر ہوتے ہیں، میدانوں میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام آرگنائز ہوتے ہیں، رام لیلا کے پروگرام ہوتے ہیں، اور ابھی اسی طرح چھٹ پوجا بھی اجتماعی پروگرام ہے، پبلک گیدرنگ پروگرام ہے۔ تو جتنے پبلک گیدرنگ پروگرام ہیں اس کے لیے حکومت کی گائیڈ لائن شروع سے یہی رہی ہے کہ اس میں لوگوں کو یا تو محدود کیا ہے یا آن روڈ پوری طریقے سے پابندی رکھی ہے، یہ حکومت پوری طریقے سے اس کو فالو کراتی چلی آ رہی ہے۔ کہیں کہیں ہوتا کیا ہے کہ بڑی تعداد میں جذباتی لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے جو ان تمام باتوں کو نہیں مانتا، اس کے نتائج بعد میں بھگتنا پڑتے ہیں، جیسا کہ دیوالی کے بعد ابھی دلی کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہر مذہب میں کچھ جذباتی قسم کے افراد ہوتے ہیں، محرم میں بھی دیکھنے کو، چہلوم میں بھی دیکھنے کو ملے تھے، دشہرے کے موقع پہ بھی دیکھنے کو ملے تھے، اور ان کی ایک بڑی تعداد ابھی چھٹ پوجا کے موقع پہ بھی سامنے آئی ہے۔ پارٹیاں ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے بیانات کرتی ہیں کیونکہ ان کی نگاہیں ووٹ بینک پر ہوتی ہیں، انہیں اس سے کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی کہ لوگوں کی جان کی قیمت کیا ہے، انہیں اپنی حکمرانی کی فکر ہوتی ہے۔ تو حکمرانی کی فکر میں وہ لوگوں کی جان کی قیمت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابھی بہار الیکشن ختم ہوا ہے، بہار کے اندر جتنی ریلیاں ہوئی ہیں اس میں نہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ ہوتی تھی، نہ کوئی ماسک ہوتا تھا، نہ کوئی سینیٹائزیشن ہوتا تھا۔ اگر ریلیاں ہوئیں انتخابات پہ اور انتخابات ختم ہو گئے، نتیجہ وہاں پر بھی گراف ایک دم سے بڑھ گیا۔ یہاں ہندوستان میں اس طریقے کے حالات ہمیشہ دیکھنے میں آتے رہے۔ ایک بڑی تعداد ہے جو اس بات کو مدعا بنا کے پیش کرتی ہے کہ یہ اینٹی مذہب ایک فکر ہے جو پوری دنیا میں چل رہی ہے، یعنی بازاروں پہ پابندی نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے جو لوگوں کی ہے، جس پر باقاعدہ یہاں ہندوستان جیسے ملک میں کہ جس میں مختلف مذاہب کے لوگ زندگی گزارتے اور رہتے ہیں، وہاں ایک بحث باقاعدہ ہے کہ مسجدوں پہ پابندی ہے، مندروں پہ پابندی ہے، رام لیلا پہ پابندی ہے، دشہرے کے تیوہار پہ، دیوالی پہ پابندی ہے، چھٹ پوجا پہ پابندی ہے، لیکن نہ شاپنگ مال میں پابندی ہے، نہ بازاروں میں پابندی ہے، اور اس طریقے کی بحثیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں۔ تو سیاسی صورتحال بھی یہی ہے اور جذباتی صورتحال بھی ہے. یہ ایک وہ طبقہ کہ جو صرف جذبات میں بہ کے بات کرتا ہے, تو وہ یہی کہتا ہے صاحب مذہبی چیزوں پہ تو پابندی ہے, باقی سب کچھ آزاد کر رکھا ہے. اسی طریقے سے سیاسی لوگ ہیں کہ انہیں صرف اپنے ووٹ بینک کو نظر میں رکھنا ہوتا ہے کہ چھٹ پوجا پہ کیا بیان دینا ہے, محرم پہ کیا بیان دینا ہے. آپ دیکھیں محرم میں کیا ہوا تھا, گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز کے باوجود مراجع کرام کی پیش نہادات اور مراجع کرام کی ایڈوائزری کے باوجود لوگ کورٹ تک گئے ہیں. تو اس کمیونٹی کی یہ پوزیشن ہے کہ مراجع کی بات کو ماننے کو تیار, حکومت کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو ایسے دوسرے مذاہب بھی ہندوستان میں اسی ہوا میں بہہ رہے ہیں. وہ چھٹ پوجا پہ ہائی کورٹ دے ایک حکم صادر کیا ہے کہ بالکل کسی قیمت بھی اجازت نہیں دی جائے گی.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار جناب احمد عباس صاحب. السلام علیکم جناب.
علیکم السلام.
احمد عباس صاحب, یہ ممالک جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے تھے میڈیکل سائنس کے میدان میں, اٹلی, اسپین, فرانس, برطانیہ, امریکہ, آپ دیکھیں کہ اٹلی, اسپین اور فرانس کی صورتحال پھر اچانک دیگر گم ہو گئی اور برطانیہ بھی اس سے جو ہے محفوظ نہیں رہا دوسری اور تیسری لہر سے. ایسا کیوں جبکہ وہ لوگ تو کافی خیال رکھتے ہیں صحت کے معاملے میں؟
یہ ممالک کافی بڑے پیمانے پہ بجٹ سے مختص کرتے ہیں ہیلتھ کے لیے, ہیلتھ کا سیکٹر بظاہر بہت مضبوط ہے, اور اسی پہ تعجب کا اظہار بھی کیا گیا. یہ وبا شروع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ایک اجلاس ہوا تھا جس میں یہ جائزہ لیا گیا تھا کہ اگر کوئی وبا آ جاتی ہے ایک بارگی تو کون سا ملک کتنا تیار ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے. تو اس کے کچھ پیمانے طے کیے گئے تھے کہ ان پیمانوں کے حساب سے دیکھا جائے کہ کون سا ملک کتنا پریپئر ہے. تو اس میں امریکہ پہلے نمبر پہ تھا. امریکہ کو جو وہ اس میں مارکس ملے تھے اور پوائنٹس ملے تھے, اس اعتبار سے امریکہ پہلے نمبر پر تھا, اور فرانس اور جرمنی یہی سارے ممالک تھے. چائنا کا نمبر تو خیر بہت ہی زیادہ پیچھے تھا. تو لیکن جب یہ وبا آ گئی اور اس انجام ان ملکوں کا یہ ہوا, اس وقت جو ہے ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا کہ اگر یہ دوبارہ ایک بار پھر سے اس طرح کے اجلاس ہو اور پھر سے جائزہ لیا جائے تو یہ ممالک بہت پیچھے جا کے ٹھہریں گے. یعنی ایسا یہ لگتا ہے کہ ان ممالک کی تیاری جو تھی جس پہ بہت زیادہ مطمئن تھے, اس میں لوپ ہولز بہت زیادہ تھے اور وہ اس وقت ظاہر ہوئے جب یہ وبا آئی. اور ظاہر ہے وبا کا ایک پھر انداز الگ طرح سے رہتا ہے, پھر اس میں جس طرح سے لوگ اس کی لپیٹ میں آتے ہیں, تو ہنری کسنجر کے مطابق کہ یہ تو جیسے دوسری عالمی جنگ کے حالات ہیں کہ جس میں پتہ ہی نہیں کہ کون کب مر جائے, اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی. تو اب یقیناً اب نئے دور میں, نئے زمانے میں, پوسٹ کورونا جو دور ہوگا, اس میں یقیناً ممالک نئے پیمانے طے کریں گے اپنی تیاری کے اور اپنے کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس مرحلے تک اب تک کو اگر دیکھا جائے تو یہ ممالک ظاہر ہے,
آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کرونا کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آنے والی ہے.
بالکل, ممالک کو اب نئے پیمانے مد نظر رکھنے ہوں گے, چونکہ یہ اس چیز کا بہت ایک عرصہ ہو گیا. وہ اسپینش فلو اور اس سب کے کافی عرصہ گزر گیا, مجھے لگتا ہے دنیا بھول گئی تھی. البتہ لوگوں کو یاد ایسا نہیں کہ بھول گئے, لیکن عملی طور پر جنہوں نے تجربہ کیا وہ لوگ نہیں رہ گئے. تو دنیا کا بھی انداز اور رخ بدلتا چلا گیا, وہ گلوبلائزیشن اور اس طرح کی چیزیں ہونے لگی. لیکن اب لگتا ہے کہ ضرور اثر پڑے گا اور ملکوں کی تیاری بھی الگ طرح کی ہوگی.
چلتے ہیں جلال نقوی صاحب کی خدمت میں. اب گفتگو بین الاقوامی سطح پر ہو رہی ہے. جلال نقوی صاحب, امریکہ بہادر جو اپنے آپ کو سب سے بڑا ہر میدان میں دعوے دار سمجھتا تھا, چاہے وہ میڈیکل سائنس کا ہو, چاہے وہ ہتھیاروں کی تیاری کا ہو, چاہے سیاسی اعتبار سے ہو, ثقافتی اعتبار سے ہو, تو بہرحال میڈیکل کے اعتبار سے اگر میں بات یہاں پہ ہو رہی ہے اور اسی موضوع پر میں گفتگو کروں گا, آپ دیکھیں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو خستہ حال ہے, البتہ عوام, ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, امریکی شہریوں کے ساتھ, اس پہ کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو جس طرح سے ٹرمپ انتظامیہ نے کرونا کو لیا, کرونا کو کنٹرول کرنے میں جس طرح سے نااہلی کا ثبوت دیا, جس طریقے سے شروع میں انہوں نے مذاق اڑایا, اس کے بعد پھر کرونا کو کنٹرول کرنے میں ان کی نااہلی ثابت ہوئی, تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ اس وقت کہاں کھڑا ہے؟
دیکھیے, ایک وقت تھا جب یہ وبا شروع ہوئی ہے تو ڈونالڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ہم ماسک نہیں لگائیں گے, اور انہوں نے اسی کو پوری دنیا کے اندر ایک مدعا بنا تھا कि साहब ट्रंप मास्क नहीं लगाएंगे, और देखते देखते जब ये वबा बढ़ती चली गई और अमेरिका की सूरत हाल ये हो गई कि वो पूरी दुनिया में नंबर एक पर चला गया और वहाँ पे मौत का आंकड़ा भी बहुत आगे गया, पॉजिटिव केसेस और उसके अलावा रिकवरी रेट दूसरे मुल्कों के मुकाबले बहुत कम रहा, जैसा कि अभी पाकिस्तान से भी कहा गया कि जो ये ममालिक हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे अवाम श्रीलंका जैसे मुल्क हैं, इन तमाम ममालिक में कहीं बेहतर रिकवरी रेट देखने को मिला है और जो मौत का आंकड़ा है वो भी यहाँ पे बहुत कम था। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये ट्रंप इंतजामिया की नाअहली ही है कि उन्होंने इस मुद्दे को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, जबकि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जैसे पहला शुरू हुआ था तो फरवरी की तैयारियां शुरू हो गई थी और पहला लॉकडाउन यहाँ पे लगा दिया गया था, उस पर भी इस एक नई बहस इस वक्त छिड़ी हुई है कि वो कब लगना था कब नहीं लगना था, मगर हुकूमत की तरफ से किसी तरीके की कोताही नहीं थी, उन्होंने अपने तौर पर जो कर सकते थे हुकूमत ने किया और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हुई। आज दिल्ली में जो टेस्टिंग रेट है वो बहुत ऊपर है और जो करंट केसेस हैं उनको सबको देखते हुए हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर 8.91 मिलियन केसेस होना कोई बहुत बहुत खतरनाक और बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है अमेरिका जैसे देश के मुकाबले। अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स को देखते हुए हिंदुस्तान में 8.9 का आंकड़ा है और रिकवरी केस आप दर देखेंगे जो रिकवरी केसेस हैं वो 8.34 मिलियन का अभी यहाँ पर परसेंटेज है और पूरे केसेस का है 1,31,000 समथिंग जो है वो मौतें हुई हैं अभी तक, दिल्ली में 8,000 केसेस रोज आ रहे हैं। इस इन सबको देखें जबकि यहाँ की जिंदगी कल में एक बाजार में था, वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी कुछ नहीं हो रहा था, उसके बावजूद हिंदुस्तान ने काफी हद तक चीजों को कंट्रोल किया। तो ये इंतजामिया की के अहल होने और ना अहल होने का मामला था, लेकिन ट्रंप इंतजामिया इस मामले में पूरी तरीके से नाकाम रहा और उन्होंने ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने अवाम की जिंदगी की कीमत को नहीं समझा और अवाम की जिंदगी की कीमत को न समझने की वजह से ही उन्हें बहुत बड़ी तादाद में अपने अवाम के जानों की कीमत अदा करनी पड़ी और जिसका नतीजा ये निकला कि वहां के न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाइडेन का बयान आया कि अगर जल्द से जल्द ट्रंप हुकूमत नहीं सौंपते हैं तो अमेरिका के लोगों की और जाने जाने का खतरा है, बड़ी तादाद में लोगों की मौत जो है वो कोरोना से वाकई होगी। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि ट्रंप इंतजामिया पूरी तरीके से इसको कवर करने में इसको कंट्रोल करने में नाकाम रहा, जबकि ईरान जैसा छोटा मुल्क जहाँ की सारी आबादी 8 करोड़ लोग हैं और तमाम तर पाबंदियां हैं और उन पाबंदियों के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में टेस्टिंग कर लेना, यह अलग बात है कि वहां के इम्यूनिटी सिस्टम को अगर देखें तो वहां मौत का आंकड़ा हिंदुस्तान जैसे मुल्क से ज्यादा है, मगर लेकिन कंट्रोल जो किया है और जो इंतजाम किए हैं हुकूमत ने वो काबिले ये दर्शाता है इस बात को कि बड़ा मुल्क होना एक तरक्की याफ्ता मुल्क होना इससे कहीं ज्यादा माने रखता है एक बेदार मुल्क होना और एक अवाम के लिए मोहब्बत का पहलू रखने वाला मुल्क होना। तो हसन रूहानी की हुकूमत और ट्रंप की हुकूमत के दरमियान यही फर्क रहा, उन्होंने अपने अवाम की जानों की कीमत को नहीं समझा लेकिन हुकूमत ईरान ने इस पहलू पर बहुत तवज्जो दी, जिस तरह हुकूमत हिंदुस्तान ने भी इस सिलसिले में काफी बड़े इकदाम किए और काम किए।
चलते इस वक्त कराची जहाँ से हमारे साथ रابطے में पाकिस्तान के सरकर्दा तर्ज़निगार जनाब इरफान अली साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी इरफान अली साहब, फाइजर के बारे में कहा जा रहा है कि उसने वैक्सीन तैयार कर ली और तकरीबन आखिरी मराहल में, तो क्या ट्रंप इंतजामिया या आने वाली जो अमरीकी हुकूमत है इस फाइजर कंपनी की इस वैक्सीन को भी दूसरे मुल्कों पर दबाव डालने के लिए एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल करेगी या दीगर मुल्कों ने मौका उनके हाथ से छीन लिया अपनी वैक्सीन तैयार करके?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा ख्याल ये है कि ये जो है इसमें चीज़ें देखनी चाहिए कि फाइजर जो कंपनी है उसका जो है खुद का जो ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, फ्रॉड कंपनी है यानी उसके जो है फ्रॉड जो है वो तारीख का हिस्सा है। तो फाइजर कंपनी हो या कोई भी हो, तो जिस तरह जो है इस वक्त जो है अमेरिका का सिटिंग प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टोरल फ्रॉड की बात कर रहा है यानी इलेक्शन में धांधली जालसाजी, تو اس طریقے سے جو ہے وہ میڈیکل سائنس میں بھی ان کا وہی ہے. میرا خیال یہ کہ ہمیں امام خمینی صاحب کی یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ مطلب جو ہے مغرب نے جو ہے طب کے شعبے میں بھی جو ہے اگر کچھ کیا ہے تو اس میں بھی اس کی سامراجیت پائی جاتی ہے. مطلب جو ہے یہ چیز جو ہے ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ یعنی کہ وہ اپنی سپریمیسی کیا جتائے گا جو ہے اسی طریقے سے جیسے کہ مطلب جو ہے انفلوئنزا یا اس طریقے کی کوئی چیز ہے اسی طریقے کی کوئی چیز جو ہے لے آئیں. تو اگر جو ہے آپ پورا پچھلے جو ہے میڈیسنس کے حوالے سے اگر جو ہے آپ جو ہے ریٹ دیکھیں, ریکوری کا ریٹ دیکھیں, اور خود انفلوئنزا کی جو بیماری جو پہلے سے چلی آ رہی ہے امریکہ میں اس کے حساب سے جو اموات ہوتی ہیں اس کا اگر جو ہے آپ جو ہے وہ جائزہ لے لیں سالانہ کہ جو سیزنل ہے جو میرا خیال ہے 8 مہینے یا 9 مہینے جاری رہتا ہے وہاں پہ اکتوبر سے مئی تک جتنے مہینے بنتے, تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ ان مہینوں میں جو ہے انفلوئنزا سے پہلے سے ہی اموات ہو رہی ہیں. مطلب میرا خیال یہ کہ فیصد کے لحاظ سے پوری دنیا میں انفلوئنزا وائرس فلو وائرس سے جو ہوتی ہے جو ہمارے یہاں عام طور پہ نزلہ زکام الرجی بھی اب اس کو کہنے لگے ہیں. تو یہ جو نزلہ زکام جو عام بیماری تھی جس سے ہمارے جو ہے ہمارے لوگ تو اس کو یوں نارمل لیتے ہیں پاکستان ہندوستان میں یا جو ہے دیگر ممالک میں جو جس کو یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں, ہمارے یہاں تو یہ معمول کی بات ہے کہ مطلب جو ہے وہ چینج آف سیزن میں یہ ہوتا ہے فلو یا انفلوئنزا. لیکن امریکہ میں اس بیماری کی وجہ سے بھی جو ہے جتنی اموات ہوتی ہیں, تو میرا خیال یہ کہ یہ ایک الگ شعبہ ہے کہ میڈیکل سائنس میں یا میڈیسنس کے شعبے میں خاص طور پر فارماسیوٹیکل جو انڈسٹری کے جو شعبے میں ایک بہت بڑا فراڈ ہے, ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریکٹ ہے بزنس کا جو ہے یہ کماتے ہیں اور جو ہے مریض جو ہے وہ اس مرض سے دائمی نجات کبھی بھی نہیں حاصل کرتا ہے. اچھا, بلکہ اس کی ہمارے ایک دوست کے بقول مینجمنٹ آف ڈیزیز کرتے ہیں, یہ کہ اس کو مطلب جب تک آپ دوا استعمال کرتے رہیں گے وہ وہاں پر رکی رہے گی, جیسے ہی چھوڑیں گے اور اس سے پھر جو کمپلیکیشنز ہیں جو کونٹرا انڈیکیشنز آ جاتے ہیں یا جو سائڈ ایفیکٹس ہیں اس کا بھی جو ہے بہت بڑا ایک جو ہے قصہ ہے. تو یہ جو ہے بہت مہنگا جو ہے ان کا جو ہے طریقہ ہے اور یہ انسان کو عادی بناتے ہیں اس کی جو ہے اندر کی جو ہے باڈی کی جو ریزسٹنس ہے جو انسان کے اندر جو قدرتی طور پر جو طاقت ہے دفاعی نظام ہے قوت مدافعت ہے اس کو کمزور کرنے کا باعث بنتی ہے ان کی جو میڈیسنس ہیں. اگر جو ہے میں نے پچھلے ایک سال سے اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے جو ہے مشورے پر یہ سارے جو ہے طریقے بند کر کے جو ہے وہ نیچرل ان پر آیا تھا تو جو ہے وہ مجھے اس کا فائدہ ہوا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں
عرفان علی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو الیکشن ہوا ہے ظاہر ہے کہ کرونا کا جو ایشو تھا وہ بڑا حاوی تھا امریکہ میں صدارتی انتخابات میں, لیکن جو پاپولر ووٹوں کی تعداد دیکھی جا رہی ہے تو بہت زیادہ اس میں فرق نہیں ہے بائیڈن اور ٹرمپ کے ووٹوں میں جو پاپولر ووٹ ہیں. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ تمام تر نااہلی کے باوجود کرونا کا معاملہ جو ہے وہ بہت حاوی نہیں رہا ٹرمپ کو شکست دینے میں؟ عرفان علی صاحب
دیکھیں اصل سوال یہ کرنا چاہیے کہ جب جو ہے ایران میں جب جو ہے الیکشن ہو رہے تھے تو کورونا کو ایک ریزن بنا کر جو ہے سب نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ ڈیلے ہونا چاہیے تھا, جبکہ ایران میں پہلا کیس 25 تاریخ کو جو ہے ہوا تھا رپورٹ کنفرم ہوا تھا, یعنی کہ اس میں جو ہے کچھ دنوں کا جو ہے وہ حساب کتاب تھا. لیکن جو ہے آپ کو اصل سوال یہ کرنا چاہیے کہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں سب سے زیادہ اموات ہو رہی ہے وہاں پہ پولنگ ہوئی کیوں, کورونا کی وجہ سے جو ہے ایس او پیز بنے کیوں نہیں اور جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگا کیوں نہیں, اصل سوال یہ بنتا ہے. دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کے علاوہ بھی جو ہے حتیٰ کہ جو ہے جو فلسطین کا جو غاصب ہے اسرائیل وہاں پر بھی الیکشن ہوئے تو اس کا بھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا, لیکن ایران کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. دوسرا سوال یہ کہ پوری دنیا میں ایران جیسی صورتحال کسی کو درپیش نہیں ہے, اتنی پابندیاں اور سخت ترین پابندیاں کہ جو امریکہ نے جو ہے وہ جو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈالر کی وجہ سے جو پابندی لگائی ہوئی کہ ڈالر میں ٹریڈ ہوتا ہے دنیا میں اور پوری دنیا مجبور ہے امریکہ کے پریشر ماننے پر ایران کے خلاف, اس کے باوجود ایران نے کس طریقے سے جو ہے سروائیو کیا ہے اور ایران نے کس طریقے سے جو ہے وہ مطلب جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے کورونا سے نمٹا ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے پوری دنیا کے لیے, ایک ماڈل ہے کہ مطلب اس میں اب اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ یہ ہر وقت جو ہے ایرانوفوبیا میں جو ہے یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ایران نے یہ کیوں نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا, اب یہ سوال امریکہ اور ہر اس ملک سے کریں کہ جس نے جو ہے الیکشن کروائے اور جو ہے کورونا جبکہ عروج پر پہنچا ہوا تھا.
تو یہ شکریہ آپ کہنا چاہیں گے کہ کیا امریکہ میں جب کورونا اپنے عروج پر تھا تو اس طرح کی جو سماجی فاصلے کی رعایت نہیں کی گئی, یہ ہونی چاہیے تھی؟
ظاہر ہے یہ بہت بڑا رسک تھا اور صدر ٹرمپ جن کے اب چند ہی ہفتے بچے ہیں اقتدار کے, انہوں نے اور زیادہ بے احتیاطی کی اور آخر تک وہ یہی ثابت کرنے میں لگے رہے کہ یہ بہت معمولی سی چیز ہے اور خود ان کو خود بھی افیکٹڈ ہو گئے, پھر جا کے واپس آئے اور آ کے قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے اب دواؤں کا کہ یہ دوائیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم تو بہت آسانی سے نمٹ سکتے ہوں, میں تو 20 سال جوان ہو گیا, اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. تو ٹرمپ نے جو تصاولی کی ہے, ٹرمپ انتظامیہ نے پوری اس مسئلے میں, وہ تو واقعی حد درجہ قابل مذمت ہے, اور امریکہ کے اندر بھی اس کی کافی مذمت کی جا رہی ہے. الیکشن کا جو مسئلہ ہے, الیکشن کے مسئلے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ بری طرح سے تقسیم ہو گیا ہے, اور ایک اچھی بڑی تعداد وہی ہے, وہی نظریہ رکھتی ہے جو ٹرمپ کا نظریہ, چنانچہ جو آپ نے اشارہ کیا اتنی بڑی تعداد ان کو ووٹ ملے کورونا کے,
یعنی وائٹ سپرمیسی, نسل پرستی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کا جو صدر موجودہ, اس نے جو اپنا نظریہ پیش کیا, بہت سے لوگ اس کے حامی نکلے.
دیکھیے کئی طرح کے امتیازات ہیں اور کئی طرح کی تقسیم ہے امریکہ میں. وائٹ سپرمیسی نسلی امتیاز ایک طرح سے ہے, اقتصادی عدم مساوات اور وہ جو امتیاز ہے وہ بھی اپنی جگہ پر, بہت بڑا جو 1% والی بات ہے, 1% والی بات ہے کہ 1% کے پاس ساری دولت ہے ملک کی اور باقیوں کے پاس نہیں ہے, اس میں پھر سفید لوگ بھی ہیں, گورے لوگ بھی ہیں جو اس کا تفریق کا شکار ہے. بہت طرح کی تقسیم ہے اور بڑی گہری تقسیم ہے, جو کہ سابق صدر اوباما نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ ایک الیکشن سے ختم بھی ہونے والی نہیں ہے, بلکہ پوری ڈیموکریسی جو ہے اس وقت خطرے کی زد میں ہے. تو بہت بری طرح سے تقسیم ہوا ہے امریکہ, اور اس تقسیم کی وجہ سے, اس اختلاف کی وجہ سے, بلکہ یہی نہیں ایک دوسرے کے سلسلے میں نفرت کی وجہ سے لوگوں نے کورونا تک کو نظر انداز کیا, خود کو خطرے میں ڈالا اور جا کے الیکشن میں کود پڑے اور بڑے پیمانے پہ شرکت کی ہے, اجتماعات میں شریک ہوئے.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, نتیجہ آپ کے حوالے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.